الطيبين الطاهرين المعصومين سيد بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام صلوات
اللهم صل على محمد وآل
ایمان دو چیزوں کا نام ہے آدھا ایمان صبر میں اور آدھا شکر میں جو چیزیں اللہ عطا کرتا جائے انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کا مشکور ہو اللہ کا شکر ادا کرے فائدے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو شاکر ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنی نعمتیں دنیا میں اور آخرت میں بڑھا دیتا ہے دوسرا انسان اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے کہ وہ مالک وہ موسم جو بہت ساری چیزیں بغیر مانگے بغیر منت لگائے بغیر کچھ چارج کی عطا کر رہا ہے تو انسان اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر وہ چیز جو چاہے وہ مل جائے بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعا یعنی انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کوشش کے بغیر کام کے بغیر کاوش کے اللہ دیے جاتا ہے کچھ اور چیزیں ہیں انسان اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کرے اب یہ چیزیں دین میں بھی ہیں دنیا میں بھی ہیں اسپرچویلٹی میں بھی ہیں میٹیریلسٹک لائف میں بھی ہر چیز ہر جگہ ہے جو جتنی ایفرٹ کرے گا جتنی کوشش کرے گا پروردگار اس کو کسی کا حق نہیں مارتا اللہ عادل ہے غفور ہے رحیم ہے رؤوف ہے کریم ہے تو وہ پروردگار جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ اس کی کوششوں میں برکت عطا کرتا ہے تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر محنت کے بغیر کاوش بغیر مانگے مل جاتی ہیں کچھ چیزوں کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے پھر ملتی ہے اور کچھ ہماری خواہشات ایسی بھی ہیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے ہم چاہتے ہیں کہ مل جائے لیکن نہیں ملتی ہے تو بہرحال اگر وہ لیجیٹیمیٹ ڈیزائرز ہیں تو یقیناً پروردگار ان کا اجر جو ہے وہ ان دعاؤں کا محفوظ رکھتا ہے آخرت میں قبر میں اس کا اجر ملے گا اور اگر گناہ کی خاطر انسان کی خواہش ہے تو یقیناً یہ پروردگار کی بہت بڑی فیور ہوتی ہے کسی کو کہ جب اس کا بندہ کسی گناہ سے بچ جائے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک غیبی طاقت ہوتی ہے خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے عنایت ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے اور انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اس کی خاص عنایت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں کو اپنے بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور جب بندہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اور کرتا رہتا ہے گناہ تو اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اب اس نے اپنے پروردگار کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے فرق نہیں کرتا کہ اب یہ بندہ جہنم میں جائے یا گناہ کرے یا کچھ بھی کرے تو اس لیے ہمیں ریئلائز کرتے رہنا چاہیے کہ ذات پروردگار ہمیں کس حال میں رکھنا چاہتی ہے یا ہم اللہ کے ساتھ کس قسم کا رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں تو ہم نے چند ہفتوں میں جو گزشتہ ہفتوں میں حدیث قدسی مختلف آپ کی خدمت میں بیان کی تو ان میں پروردگار اپنے بندوں کو یا بنی آدم یعنی اس پیار بھرے انداز میں جو ہے وہ مخاطب کر کے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے اور آج کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کا ایڈریس کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کو سنتے ہیں اللہ کو لبیک کہتے ہیں they realize what are their duties and responsibilities and what are the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So jo log Allah ko respond karte hai, Allah bahut hi pyar se unko apni jaan mein mukhatib karte hai aur farmate hai ya bani adam pyar bhare ga. Lekin wo log jo gustakh ho jate hain ya itne gharra ho jate hain ki Allah ke Allah har jagah hai, dekh raha hai, sun raha hai, janta hai. Allah ke huzoor mein jab insaan gunah karta hai to ye wo kaifiyat hai ki insaan Allah ke samne yani dheed ban kar, gharra ban kar, be-adab ban kar, be-haya ban kar jab zaat-e-parwardigar ke samne gunah karta hai ya Allah ki baat nahi sunta hai, duniya ke andar itna mast aur magan ho jata hai to phir parwardigar kuch aur andaaz mein مخاطب اپنے بندے سے ہوتا ہے. تو آج کی جو حدیث ہے اس میں پروردگار نے جو مخاطب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبید الدنانیر والدراہیم یا عبید الدنانیر والدراہیم اے درہم و دینار کے غلاموں. O the servants and slaves of pounds and pence, dollars and cents. Yani kaha wo andaaz ki ya bani Adam. Ay mere gulam, ay Adam ke bete. Aur kaha ye andaaz ki parwardigar ab wo jo apne har bande ko own karta hai, apna kehta hai, apna gulam kya samajhta hai, apna gulam kehta hai. تو یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر درہم و دینار کو پیسے کو مال کو زر کو پاؤنڈز کو ڈالرز کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا اپنا آقا و سرپرست بنا لیا ہے. انی ما خلقت لکم دراہما و دنانیرا کہ میں نے یہ جو درہم و دینار یہ جو کرنسی یا میٹلز یا جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور اس کی ویلیو ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں نے یہ جو چیزیں خلق کی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کے غلام بن جاؤ بلکہ یہ کرنسیز اور یہ میٹلز اور یہ میٹر اور یہ جو کچھ دنیا میں اویلیبل ہے وہ میں نے اس لیے خلق کیا ہے الا لتاکلوا بہا رزقی تاکہ تو اس کرنسی کی مدد سے اس پیسے کی مدد سے جو تجھے رزق کی ضرورت ہے جو تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے ذریعے سے دستیاب کرے اپنے لیے فراہم کرے اس کو خریدے. وَتَلْبَسُ بِهَا ثِيَابِي اور اس پیسے کی مدد سے وہ لباس جو تیری ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق تو اس سے لباس خریدے. وَتُنْفِقُ بِهَا فِي سَبِيلِي اور وہ جو مال تجھے مل رہا ہے پاؤنڈز کی صورت میں ڈالرز کی صورت میں روپے کی صورت میں درہم و دینار کی صورت میں تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا جو پیسہ جو میں نے خرچ کیا یا ظاہر ہے کہ پہلے کوائنز میں گولڈ یوز ہوتا تھا ابھی دوسری میٹلز یوز ہوتی ہیں یا پیپر یوز ہوتے ہیں سب کی سب اللہ کی تخلیق ہے ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو پروردگار یہ جو انسان کماتا ہے تو اس کو کمانے کو تین چیزوں کے لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو مال تمہیں مل رہا ہے ان کو تین چیزوں پہ خرچ کرو. ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا تو جتنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے مال سے تہیہ کرے. دوسری انسان کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ آپ اچھا صاف ستھرا لباس پہنے تو انسان کہتا ہے کہ اپنا اپنے بکری بچوں کا جو ہے وہ لباس فراہم کرے. تیسرا وَتُنْفِقُ بِهَا فِي سَبِيلِي اور یہ پیسہ میں نے تجھے اس لیے دیا اس لیے خرچ کیا کہ تو اس سے میرے راستے میں انفاق کر فی سبیل اللہ خرچ کر. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کمائے وہ اپنے پاس رکھ لے یا بینک بیلنس بنائے. یا بعض اوقات یہ کہ انسان پیسہ سے ظلم کرتا ہے پیسے سے گناہ کرتا ہے پیسے سے انسان دوسروں کے جو ہے وہ محرومیت کا احساس دیتا ہے. بعض اوقات انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کسی غریب کے آگے کسی یتیم کے آگے محروم کے آگے کہ وہ لباس کی صورت میں، زیور کی صورت میں، مختلف باتوں کی صورت میں، یا مختلف ماڈل کی گاڑی ہو، یا مختلف چیزوں کے حوالے سے انسان اس انداز میں شو کرتا ہے جیسے اس کے سامنے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں. اور پھر بعض اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کاش تو ہمیں بھی دیتا، یہ کاش یہ اس طرح جو متکبر والا اس کو نہ دیتا. تو اس لیے جتنا بھی اللہ دیتا جائے، کیونکہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، اینی ٹری وچ ہیز میکسیمم فروٹس آلویز برانچز آر ڈاؤن، یعنی وہ پھلدار درخت کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ درخت جو پھلتا ہے پھولتا ہے اس کی شاخیں ہمیشہ نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے، اور جس درخت پر کوئی پھل نہیں ہوتا اس میں کوئی کسارے نہیں، وہ اکڑ کے رہتا ہے، اس کی شاخیں اوپر ہوتی ہیں، اس کے پتے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، تو اس لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا. ایک تو دنیا میں اس سے زیادہ مال ملے گا تمہیں، دوسرا قبر میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا. اور تمہارے کمائے ہوئے مال سے جب دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے گناہ کریں گے، اس سے دوسرے جہنم خریدیں گے، تو اس وقت تمہیں قبر میں عذاب ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے اختیار تمہیں دیا تھا، مال تمہیں دیا تھا، اس کو خرچ کرنے کا اختیار بھی تمہیں دیا تھا. اب اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو میرے راستے پر خرچ نہیں کیا اور چھوڑ کے آگے دوسروں کے لیے، اور دوسرے اس سے کرائمز کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو آؤ تم سزا دو. تو اور انسان اس وقت قبر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. صلوات پڑھی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بہت ہی درد بھرا جملہ ہے اگلا. فاخذتم کتابی فجعلتموه تحت اقدامکم واخذتم الدنیا فجعلتموها فوق رؤوسکم. میں نے تمہیں قرآن کی صورت میں حکمت والی، علم والی، خزانوں والی، طہارت والی کتاب عطا فرمائی، نور والی کتاب عطا فرمائی. فاخذتو کتابی فجعلتموه تحت اقدامکم، میں نے تجھے اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی جس کو میں اتنا پیارا رکھتا تھا کہ اس کو بیت المعمور میں رکھا کرتا تھا، جو میرے عرش پر ہوتی تھی. اور تو نے کیا کیا؟ تو نے پاؤں کے نیچے اسے رونگ ڈالا. ظاہری طور پہ مسلمان ظاہر ہے کہ وہ جو کبھی بھی قرآن کو نہیں پڑھتے، اگر سن لیں گے کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے تو جوش آتا ہے، غصہ آتا ہے، لوگ مظاہرے کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے قرآن کی خاطر جانے بھی دے دیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جانے دیے، اگر ان کی زندگی کو ایکسپلور کیا جائے تو شاید انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا بھی نہ ہو یا قرآن کو سمجھا بھی نہ ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان قرآن کو نعوذ باللہ اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے یا اس طرح قرآن کی انسلٹ اور توہین کرتا ہے. اب یہاں پر اس کا مطلب تحت اقداموں کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگلی والی بات سے جو اور چیز کلیئر ہو جائے گی، کہ قرآن جس کو تم نے سر پہ رکھنا تھا، جس کو تم نے حفظ کرنا تھا، جس سے تم نے روشنائی حاصل کرنی تھی، نور حاصل کرنا تھا، ہدایت حاصل کرنی تھی، تم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، بھلا دیا، اس کو پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، بے اہمیت کر دیا قرآن کو اپنی زندگی میں. وَأَخَذْتُمُ الدُّنْيَا فَجَعَلْتُمُوهَا فَوْقَ رُءُوسِكُمْ، اور پھر وہ جو دنیا تم کماتے ہو تو اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت دے. تو ہر وقت تمہارے سر میں جو برین ہے، جو سوچتا ہے، اس میں صرف اور صرف سوچ کس چیز کی ہے کہ میں کس طرح مال کماؤں، کس طرح مال کو جمع کروں، کس طرح ٹیکس سے بچوں، کس طرح اس کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے خرچ کروں. یہ بہت ساری چیزیں انسان کا برین جو ہے وہ زیادہ تر وقت جب تک جاگتا ہے، ظاہر جب سو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تو جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کی سوچ اسی مال کی، مال دنیا کی خاطر ہوتی ہے. وہ اس جاگنے کے عالم میں کبھی اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے فرامین کے بارے میں، احکام کے بارے میں، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے بارے میں انسان سوچتا نہیں ہے. اس کے پری آکوپائڈ برین ہے ہمارے، پری آکوپائڈ، یعنی سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی چھا گئی ہیں ہمارے ذہن پر، اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں،
اللہم صلی علی محمد.
بہرحال اگلا درد جو ہے پروردگار کا جھنجھوڑ دینے والا درد ہے، ورفعتم بيوتكم وخفضتم بيوتي. تم اپنے تو بڑے خوبصورت گھر بناتے ہو, ان کے اندر بہترین قسم کا لیٹسٹ چیزیں لگتے ہو, اونچے اونچے اپنے لیے گھر بناتے ہو اور میرے گھر کو اہمیت نہیں دیتے. مسجد اللہ کا گھر ہے, حقیقت میں وہی مومن کا گھر بھی ہے. اپنے گھر میں ہم صفائی ستھرائی کریں گے, مسجد میں نہیں کریں گے. اپنے گھر کے لیے مورگیج لیں گے, لونز لیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اللہ کے گھر کے لیے نہیں کریں گے. اپنے گھر کے لیے انسان ان کو رینوویٹ کرتا ہے, ان کو پینٹنگ کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے گھر میں انسان لے آتا ہے, لیکن اللہ کے گھر میں کبھی انسان نہیں سوچتا کہ خدا کا گھر کس حال میں ہے. بہر یہ ایک درد ہے, پروردگار نے اس انداز میں فرما رہا ہے. اگلا جملہ, وَآنَسْتُمْ بَعْيُوتَكُمْ وَأَوْحَشْتُمْ بَعْيُوتِ. تم اپنے گھروں کو تو پیار کرتے ہو, اپنے گھروں کے ساتھ انس رکھتے ہو, محبت کرتے ہو. جہاں سے بھی آتے ہو, دوسرے شہر سے آتے ہو, کام سے آتے ہو, فوراً اپنے گھر پہنچتے ہو, تمہیں وہاں سکون ملتا ہے. تم نے اپنے گھروں سے محبت کی, عشق کیا, لیکن وحش تو بیوتی, اور میرے گھر سے تمہیں وحشت ہوتی. تم وہاں 24 گھنٹے آرام کرتے ہو, سوتے اپنے گھروں میں, بیٹھتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, لیکن میرے گھر کو اجاڑ خانہ بنا دیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا تمہارے دل میں کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے گھنٹہ گزار دوں, اللہ کے گھر کو آباد کروں, وہاں کوئی اذان ہو جائے, وہاں کوئی اقامت ہو جائے, وہاں کچھ قرآن کی آواز بلند ہو جائے, وہاں کچھ نور کی باتیں ہوں, ہدایت کی باتیں ہوں. میں لوگوں کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کھینچ کے لے جاؤں. لوگوں, تم نے اپنے گھروں کو آباد کر دیا اور میرے گھر کو وحشت کا گھر بن گیا. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اور حقیقت بھی ہے. یعنی بعض اوقات امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو واجب ہے ہم پر, ہم سب پر واجب ہے, فروع دین میں سے اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور اگر مسجد میں خطبہ میں مجلس میں کوئی کسی اچھائی کی دعوت دی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں جائیں گے تو شاید ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں, شاید ہمیں خبز دینے کے لیے کہیں, زکات دینے کے لیے, اس لیے بہتر ہے جاؤ ہی نہیں. یا ہمیں کسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا, ہمیں کسی سے بات کرنی پڑے گی, ممکن ہے کسی کی کوئی مشکل ہو, مسئلہ وہ مجھے بیان کر دے, تو اس لیے بہتر ہے کہ مسجد میں جاؤ ہی نہیں. مسجد کو ہم نے وحشت کا گھر بنا دیا ہے. اور جس طرح پچھلے ہفتے جو ہے وہ زمین پکار پکار کے کہتی ہے کہ لوگوں, اب تو اکڑ اکڑ کر تم میری سطح کے اوپر چل رہے ہو, یاد رکھو کہ تم نے مر کے میرے ہی اندر آنا ہے, اور جب تم میرے اندر آؤ گے تو میں تاریکی کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں بچھو اور سانپوں کا گھر ہوں. وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو وحشت کا گھر بنا دیتے ہیں, ممکن ہے اس دنیا میں چند سال وہ بہت اچھی اور لگژری لائف اور خوشی کی لائف گزار جائے, لیکن قبر میں اسی کو فائدہ ہوگا. اسی کی قبر روشنائی رکھتی ہوگی جو اللہ کے گھر کو روشن رکھتے ہوں گے. قبر میں اسی کو مونس و مددگار ملے گا جو اللہ کے گھر میں آ کے نمازیں ادا کرتے ہوں گے. قبر میں قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جو قرآن خدا کے گھر میں آ کے پڑھا کرتے ہوں گے, جو خدا کے گھر سے انس رکھتے ہوں گے. خدا قبر میں کبھی بھی کسی کو وحشت کی زندگی نہیں دے گا, تنہائی کی زندگی نہیں دے گا, سانپوں اور بچھوں سے نہیں ڈسنے دے گا پروردگار, بلکہ استقبال کیا جائے گا. حتیٰ کہ ابھی روح نہیں نکلتی 14 معصومین آئمہ علیہ السلام,
اللہم صلی علی محمد وآل,
اس خدا کے بندے کے پاس آتے ہیں, استقبال کرنے آتے ہیں, کہتے ہیں آؤ تم اب ہمارے مہمان ہو, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, تم وحشت کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم تمہارے مونس و مددگار ہیں, تمہیں جب کبھی بھی کوئی مشکل ہو ہمیں یاد کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہوں. فلا انتم عبید احرار ابرار, تم نہ تو آزاد بنے بنے نہ تو نیک بندے بنے. میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم حر کی طرح زندگی, کسی کی غلامی اختیار نہ کرو, صرف اللہ کے غلام بن کے ہر دوسری غلامی سے اپنے آپ کو نجات دے دو, صرف اللہ کی غلامی کر کے اپنے آپ کو ابرار, کامیاب اور نیک اور صالح لوگوں میں شمار کر لو. لیکن تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. يا عبيد الدنيا إنما مثلكم كالقبور المجسد يرى ظاهرها مليها وباطنها قبيحا. اے دنیا کے غلامو، تمہاری مثال تو اس خوبصورت قبر کی طرح ہے کہ جس کا ظاہر باہر سے تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، مرکب مسجع سجی ہوئی، اس پہ ماربل اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو وہ کبھی اور بدصورت اور بچھو کا گھر اور تاریکی اور بدبودار ہوتی ہے. تمہاری مثال یہی ہے، یعنی ظاہر تم انسان ہو، ظاہر تم مسلمان ہو، ظاہر تم مومن ہو، ظاہر کچھ اور ہے، باطن میں جو تمہارے ایمان کی، جو تمہارے اسلام کی، جو تمہارے نور کی پوزیشن ہونی چاہیے، جو سٹیٹس ہونا چاہیے، جو خلوص ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کما لا یغن المصباح فوق البیت عن الظلمة الداخل علیہ. دوسری مثال پروردگار نے دی، اگر تمہیں وہ سمجھ نہیں آئی نا کہ جیسے کسی شخص کی قبر باہر سے تو خوبصورت ہو لیکن اندر سے بدصورت اور بدبودار اور تاریخ ہو، تو پروردگار فرماتا ہے آدم کے بیٹے، دوسری مثال یہ ہے کہ اگر چراغ گھر کے اوپر جل رہا ہو، on the roof, on the top of the house, اگر کوئی چراغ وہاں پر روشن ہو تو گھر کے اندر تو تاریکی ہی ہوگی. اگر گھر کے اندر چراغ نہ جل رہا ہو تو اس اوپر والے چراغ کا، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو دوسروں کو روشنائی دے رہا ہے، نور دے رہا ہے، لیکن خود تمہارے اپنے گھر کے اندر، تمہارے اپنے اندر تاریکی، کوئی فائدہ نہیں تمہیں. تم گھر میں جب رہتے ہو، درمیان میں ایک بیریئر آ جاتا ہے جس سے نور اور ظلمت جدا ہو جاتے ہیں، اس نور سے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن تمہارا اپنا گھر تاریک ہے. تو کیا فائدہ اس چراغ کا کہ جو جلے اور اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روشنی والا گھر ہے لیکن اندر سے حقیقت میں تاریک ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں چیزوں پر ہمیشہ اصرار کرتا ہے، انسسٹ کرتا ہے، اور خصوصاً اللہ سے جو چیزیں مربوط ہیں، اللہ باطن کو دیکھتا ہے کہ باطن پاک ہونا چاہیے، باطن طاہر ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ممکن ہے، ظاہر میں مسلمان ہو، مومن ہو، سب کچھ ہو، اور اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ امام زہری، امام سجاد علیہ السلام کے
ساتھ صلی اللہ محمد وآلہ.
تو میدان عرفات میں امام زہری نے کہا، مولا دیکھیے کہ اس سال کتنے لاکھوں کی تعداد میں حاجی آئے. امام علیہ السلام نے کہا، مجھے تو کوئی کوئی نظر آتا ہے. پھر مولا نے اپنے اعجاز سے اسے دکھایا تو وہی امام زہری جس کو لاکھوں کی تعداد میں حاجی نظر آ رہے تھے، تو کیا دیکھتا ہے، اس کی ہر طرف جانور ہی جانور، کہیں کہیں کوئی حاجی نظر آتا. وہ ظاہر تھا حاجیوں کا، انسان تھے، حرم احرام کے اندر تھے، واجب حج ادا کر رہے تھے، اور ظاہر اللہ کی خاطر، اللہ کے گھر کی خاطر، اللہ کے گھر کی زیارت کی خاطر گئے تھے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں انسان کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی بندر ہے، کوئی جانے کیا کیا انسان، جس طرح کے انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح کا اس کا باطن گندا اور بدبودار ہوتا ہے، اسی طرح کی اس کی حقیقت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی پروردگار نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے اندر کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے. اور یہ بھی پروردگار نے اس لیے انسانوں کو وہ والی صلاحیت ہر کسی کو نہیں دی، کیونکہ جس کے پاس وہ صلاحیت آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ کی وہ صفت بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح اللہ ستار ہے، لوگوں کے عیبوں کو، گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر وہ لوگ جو لوگوں کے باطنوں کو جان لیتے ہیں، پھر وہ کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے. جب کسی میں یہ صفت یہ ملکہ آ جاتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے. لیکن عام انسانوں کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا, عام انسانوں کو وہ ظاہر نظر آتا ہے, لیکن پروردگار تو جانتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ اگر قبر باہر سے خوبصورت ہو اندر تاریک ہو, گھر کے باہر چراغ جل رہا ہو اور اندر تاریک ہو, تو گھر کے رہنے والوں کو تو چراغ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا نا. کذالک لا یغنی کلامکم الطیب ما افعالکم الردیہ. دوسری مثال پروردگار دیتا ہے کہ تم جب کلام کرتے ہو, جب بات کرتے ہو تو تمہارے کلام بہت طیب ہوتے ہیں, بہت اچھا ہوتا ہے, بہت پاک طاہر, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو. لیکن ما افعالکم الردیہ, اور کاش ایسا بھی ہوتا کہ جس طرح تمہارا کلام طیب ہے اسی طرح تمہارے افعال, تمہارے کام, تمہارے افعال نیکیاں ایکشن وہ بھی اسی طرح طیب ہوتے. تو حقیقت یہ ہے کہ باتیں اچھی ہیں, ظاہر اچھا ہے, لیکن حقیقت بری ہے, اندر سے برے ہیں, افعال برے ہیں. کہنے کو کہتے ہو کہ ہم سب کے بھائی ہیں, لیکن جب مشکل آتی ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا. کہنے کو یہی ہے کہ میں مومن ہوں, لیکن ہر وقت انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے. کہنے کو یہ ہے کہ میں ہر چیز اللہ کے راستے میں تیار کر لوں, فدا کرنے کے لیے تیار ہو, لیکن جب موقع آتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کرتا ہے, پیچھے چھوڑ دیتا ہے ہر چیز کو. یا ابن آدم اخلص عملک, بہت پیار سے پروردگار ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد کہتا ہے اخلص عملک, میرے بندے اب بھی تیرے پاس وقت ہے, اپنے عمل کو خالص کر لے, جو کہے اس پر عمل کر, جو ظاہر ہے وہی باتیں, ظاہر بھی اچھا کر لے باطن بھی اچھا کر لے. کیونکہ یہ فرصت کے لمحات, یہ کام کرنے کے لمحات, یہ عمل کرنے کے لمحات, خرچ کرنے کے لمحات ممکن ہے اگلے سال نہ ہو, ممکن ہے دو سال بعد نہ ہو, پانچ سال بعد نہ ہو, کسی کو نہیں معلوم کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے اور روح کو لے کے چلا جائے. تو اس لیے پروردگار کہتے ہیں کہ اب جب مہلت ہے, وقت ہے, فرصت ہے تیرے پاس, تو سب سے اچھا کام جو کرنے والا ہو کیا ہے, اخلص عملک, میرے بندے اپنے کاموں کو, افعال کو, عبادات کو, خیرات کو, صدقات کو, ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کرو. اللہ کے لیے کرو, دکھاوے کے لیے نہ کرو, لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں کرو, انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کرو, دکھانے کے لیے نہیں کرو, صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. ولا تسألنی فإنی أعطیک أكثر مما يطلب الصائلون. ولا تسألنی, اور پھر بار بار نہ مانگ, نہ مانگ ان چیزوں کا, سوال نہ کر, کیونکہ فإنی أعطیک أكثر مما يطلب الصائلون, وہ جو سائل مانگتے ہیں, دوسرے لوگ مانگ رہے ہیں نا, تو تمہیں تو میں نے بغیر مانگے وہ اکثر چیزیں دے دی ہیں. تو جو دے دی ہیں تو اس پہ کنٹینٹ نہیں ہے, اس پہ قناعت نہیں کرتے, یو ناٹ سیٹسفائیڈ. ولا يسألنی, تو مجھ سے مانگتا رہے گا, میں تجھے دھتکاروں گا نہیں, ریجیکٹ بھی نہیں کروں گا, دیتا بھی رہوں گا, لیکن مجھے پسند یہ ہے, ولا تسألنی, تو نہ مانگ میرے آگے, تو یعنی وہ خدا جو انسان کو نہیں چاہتا کہ انسانوں کے آگے فقیر بنے اور ہاتھ پھیلائے, وہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کے آگے بھی اپنے آپ کو گرا کے جو ہے وہ حقیر اور فقیر بنے اپنی ذات کے لیے. پروردگار کہتے ہیں میں جو ہوں تیرے دینے والا, میں جو تیرے سے خیال رکھنے والا ہوں, تو اپنی ذات کے لیے مجھ سے نہ مانگ, تم میرے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے, باقی مجھ پہ چھوڑ دے, میں کس طرح تجھے دنیا اور آخرت میں ادا کر. اور جب میں کثرت کے ساتھ مانگنے والوں کو دے رہا ہوں, تو وہ جو میرا ہے کیا میں اس کو نہیں دوں گا؟ لیکن پھر جو اپنا ہوتا ہے نا, اس کو دینے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اب تین لوگ تھے, تین ساتھی تھے, وہ نکلے رات کو, ایک مسجد میں چلا گیا, ایک کسی کا مہمان ہو گیا, ایک کہیں گناہ پہ نہیں چلا گیا, اگلے دن ملے. اب ظاہر ہے کہ جو مہمان کسی کا بن کے گیا اسے خوب خاطر بنا رہا تھا, جو دوسرے کام گیا اس نے میں موت وہ کیا, جو مسجد میں گیا ساری رات عبادت کرتا رہا اور اس کو ظاہری طور پہ کچھ نہ ملا, لیکن پروردگار اسی سے راضی ہوا. تو ممکن ہے کہ بعض اوقات خدا دیتا ہے, انسین چیزیں ہوتی ہیں, ہم ریالائز نہیں کر سکتے, لیکن وہ چیزیں ہماری زندگی کوئی موت کے بعد ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ تو چند سال ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, حقیقی زندگی تو آگے ہے جو ہم نے گزارنی. تو جس طرح امام حسین علیہ السلام اخلص عمل کا, امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. مولا نے فرمایا اگر ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے, میرے دشمن ہو جائے, لیکن ایک میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, حسین کو پرواہ نہیں. اور پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے پروردگار سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, پروردگار سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی نہیں مانگی, نہیں کہا اے اللہ میرے بدن پہ ہزاروں داغ ہیں, ہزاروں زخم ہیں, ہزاروں نیزے اور تیریں اور تلواریں اور پتھر مجھے لگ چکے ہیں, اب میں یہ درد اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. نہیں کہا امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام کے عجیب جملے بہت خوبصورت جملے ہیں, جو اپنے رب کا صبر بھی کر رہے ہیں, شکر بھی کر رہے ہیں, اور بار بار کہہ رہے ہیں رضاً بقضائی وتسلیماً لامری, اے اللہ تو جیسے بھی چاہتا ہے میں حسین ویسے راضی ہوں. تو نے کربلا بلایا میں آ گیا, تو نے پیاسا رکھا میں رہا, ہزاروں کی تعداد میں میری آنکھوں کے سامنے میرے جوان بیٹے ذبح ہوتے رہے, میں ان کے لاشیں اٹھاتا رہا, میرا چھ ماہ کا اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر کھاتا رہا, میں نے اف تک نہ کیا, اے اللہ اب یا تو ہے یا میں ہوں, کربلا میں کوئی نہیں. لیکن حسین پھر بھی راضی ہے, رزن بے قضا و تسلیم لے آنے, میرے اللہ تو جیسے چاہتا ہے, جس طرح شیوا ذبح کرنا چاہتا ہے, حسین اف تک نہیں کرے گا. جس طرح میرے سر کو نیزوں پہ سوار کیا جائے گا, کبھی حسین اف نہیں کرے گا, حسین کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. حسین نے جب لبیک اللہم لبیک کہہ دیا ہے, تو حسین ہمیشہ اپنے پروردگار کی طرح پڑے گا. اے اللہ فرزند حسین امام رضوان علیہ السلام کا جب بہو فرما, اللہ ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل کر, پروردگار ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ شب جمعہ شب رحمت شب امام زمان علیہ السلام, پروردگار قلب ناظرین امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی و خوش رو فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اور مٹا دے, ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما. اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے. اے اللہ ہمیشہ ہم سب کو مخلص بن کے تیری بارگاہ میں عبادت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ غلطیاں گناہ سرزد ہوئے, جو کچھ ہم دکھاوا کرتے رہے, ہم میں پردہ ڈال دے, ان کو بخش دے, ہمارے ظاہر اور باطن دونوں نورانی فرما, دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کو بلند رکھنا. پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں مومنین اور صالحین اور متقین میں شامل کرنا اور انہیں کی صف میں اٹھانا. پروردگار روز محشر حضرت رسول اکرم اور مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرمانا اور انہیں کے ساتھ جنت الفردوس میں مقام عطا کرنا. پروردگار حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین مومنات اس دنیا سے انتقال کر گئے, پروردگار ان کو شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, خصوصاً جن مومنین نے نظر نیاز کا اہتمام کیا گیا, پروردگار ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, ان کے ہر قسم کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما, مشاہدہ فرما, معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد جو مریض ہیں ان کو شفا کامل والی عطا فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلوات اللہ علیہ في حوض الصلاة في حتى تسكن وتمتع في أهلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.
الله.